بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازم حفظه الله، كإس عزيم أوربياري، رسالة کہ مختصر شرح کے دوسرا درس ہے، جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ تفصیل شرح کے بعد ہم مراجعہ کے طور پر اس کتاب کے چند اہم باتیں جو ہیں وہ بیان کریں گے، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے مقدمے میں، کیونکہ امام صاحب نے اس کتاب کے اندر پہلے مقدمہ کے طور پر چند اہم قاعدے بیان کیے ہیں تکفیر کے تعلق سے، اور پھر پانچ اصول بیان کیے ہیں تکفیر کے. پچھلے درس میں ہم مقدمے میں چند اہم باتیں بیان کر چکے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، کہ خوارج کی اہم علامات اور نشانیاں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے خوارج کی کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھاتے ہیں، یعنی قتل کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں. وہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ حکمران وقت پر خروج کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے خوارج معصیت کی وجہ سے یا کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، ان میں سے بعض غلات ہیں جو ایک ہی معصیت یا بڑے گناہ سے تکفیر کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کبیرہ گناہ سے تکفیر نہیں کرتے، جیسا کہ عبادیہ ہیں. پھر شیخ صاحب تکفیر خوارج کی تکفیر کے مسئلے کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرقون من الدین، اور دوسری روایت میں ثم لا یعودون الیہ، یعنی وہ واپس دین کی طرف نہیں لوٹیں گے. اور دوسرا قول علماء کا، وہ یہ دونوں اقوال رسول جماعت علماء کے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ بدعتی ہیں، کافر نہیں ہیں، دار اسلام سے خارج نہیں ہیں، ان کا کفر کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہنا، لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اور پھر امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول اس موضوع کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ثم لا يعودون الیہ، یعنی صاحب بدعہ کی سنت طرف واپس نہیں لوٹیں گے. اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. پھر قاعدہ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو تکفیر کے تعلق سے، کہ اس مسئلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، تو قول راجح یہ ہے کہ کافر نہیں کہا جائے گا. اور یہ ایک اہم قاعدہ ہے طالب علم کے لیے، تاکہ پتہ چلے طالب علم کو کہ بعض اوقات بعض علماء ایک مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے وہ کافر ہے، دوسرا کہتا ہے کافر نہیں ہے. تو جب اختلاف ہو جاتا ہے علماء کا، تو اس میں قول راجح یہی ہے کہ کافر نہیں ہے. پھر شیخ صاحب نے خوارج کے خلاف جنگ کا ذکر کیا جو سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں ہوئی، اور یہ بیان فرمایا کہ سیدنا علی کے زمانے میں دو بڑی مشکلات تھیں. ایک تو وقعت الجمل، جو صحابہ کرام کے بیچ میں، یعنی سیدنا علی اور عنہ اور بعض صحابہ کے بیچ میں یہ جنگ تھی جو اہل فتنہ کی وجہ سے ہوئی، اور اس میں ایک بھی صحابی جس میں سب صحابہ شامل نہیں تھے اور صرف وہ شامل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق کے لیے بات کر رہے ہیں اور حق چاہتے تھے. اور دوسرا مسئلہ جو تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا, وہ خوارج کے خلاف جنگ کا تھا, جو جیسے وقعۃ النہروان تھی, جس میں سارے کے سارے صحابہ شامل تھے. یعنی پہلے مسئلے میں سب صحابہ شامل نہیں تھے, صحابہ کرام مجتہدین ہیں, ان کا اجتہاد تھا, بعض نے اس جنگ میں, جنگ جمل میں اور صفیر میں شرکت کی اور بعض نے اس میں شرکت نہیں کی. لیکن جب خوارج کے خلاف جنگ ہوئی تو سارے کے سارے صحابہ ایک ساتھ تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, اور خوارج کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. پھر شیخ صاحب نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ سلف کے طریقے میں سے نہیں ہے کہ خود ساختہ احداث نکال کر نصوص سے مطابقت کی جائے, جیسا کہ العمائم والرایات السود, کالے جھنڈے اور عمائم کے تعلق سے حدیث میں آیا. اور بعض لوگوں نے جو حزب الشیطان ہے اور داعش وغیرہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, انہوں نے اپنے جھنڈے کالے کر لیے اور کالے پگڑے پہننا شروع کر دی لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اس حدیث سے جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے ہم لوگ ہی مراد ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. پھر شیخ محمد عمر بازم رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے, فرماتے ہیں کہ بہت بڑا قاعدہ ہے عقیدے کے تعلق سے, قاعدۃ الاسماء والاحکام. اور اس قاعدہ کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی اسم موجود ہے قرآن میں اور سنت میں, ان ناموں کا حکم ہے. جیسا کہ تقریباً پھر تقریباً 11 اسماء امام عبد اللطیف رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں بیان کی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ ظلم ہے, معصیت ہے, فسوق ہے, فجور ہے, موالات, معادات وغیرہ جو ہیں, تو جب ان اسماء کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا معنی حقیقی جو کامل معنی ہے وہ مراد ہوتا ہے, اور اس اصل معنی سے کوئی اور معنی بغیر قرینہ کے, بغیر کسی ثبوت یا دلیل کے نہیں لیا جاتا. اور یہ قرینہ یا تو اسی نص میں ہوگا یا کسی اور نص میں. مثال کے طور پر جیسے کہ ایمان ہے, الایمان والکفر والشرک والبر ونحوها, اور اس جیسے دوسرے نام جو ہے جب مطلق بیان کیے جائے تو اس سے مراد اس کو معنی حقیقی, جو معنی حقیقی جو کامل معنی ہے, یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے, یعنی ایمان کامل اس سے مراد ہوتا ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہے, کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. تو سیدنا ابو ذر عرض کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے, تو تین مرتبہ دہرایا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. تو اس سے یہ مراد ہوا کہ چوری کرنے والا یا زناکار شخص جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا, مسلمان رہتا ہے, لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. اور اس طریقے سے دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یؤمن جارہ ووائقہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ قسم کھائی ہے کہ ایسا شخص کبھی مومن نہیں ہے جس شخص کے شر سے اور تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. تو یہاں پر ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مکمل طور پہ اس کا ایمان چلا گیا ہے یعنی وہ کافر ہو گیا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے؟ شخص نافرمانی جواب یہ ہے اس کا کہ اس سے مراد ایمان کی مکمل نفی نہیں ہے، اگرچہ اس حدیث میں مکمل نفی نظر آتی ہے لیکن دوسری نصوص کی وجہ سے، دوسری احادیث کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل طور پر، ایسے شخص کا ایمان مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا رہتا ہے اور تکلیفیں پہنچاتا رہتا ہے. اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی نفی کی ہے اسے مراد ایمان کی کمی ہے اور کمزوری ہے، نہ کہ مکمل خاتمہ ہے. اور حدیث سے یہ مراد ہوگا لا یؤمن ایمانا کاملا من لا یؤمن جاره بوائقه، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تکفیر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان ناموں سے صحیح طریقے سے، ان کی صحیح حقائق کو سمجھے بغیر، قرائن کو دیکھے بغیر حکم دے دینا، اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے. پھر قاعدہ بیان کرتے ہیں شیخ صاحب، فرماتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں، کہ اسماء و احکام، اس مثلا اسماء اور احکام یعنی جو نام ہے، مؤمن ہے، کافر ہے، فاسق فاجر ہے، اور ان کے اندر جو حکم ہے، مؤمن ہے تو مطلب مؤمن ہے، کافر ہے تو مطلب کافر ہے. اسماء اور احکام کے باب میں اثباتاً اور نہ ہی نفیاً کوئی بات نہیں کرنی جب تک کہ سارے کے سارے دلائل جمع نہ کیے جائیں، نصوص جمع نہ کیے جائیں اس موضوع کے تعلق سے اس جو اس باب میں وارد ہیں. پھر قاعدہ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں رد متشابہ الى المحکم، کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں بعض ایسے نصوص ہیں جو محکم ہیں اور دوسرے قسم کے نصوص متشابہ ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو محکم ہے وہ محکم رہے گا، جو متشابہ ہے اسے محکم کی طرف لوٹایا جائے گا، متشابہ پر ایمان لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انہیں واپس لوٹایا جائے گا محکم نصوص کی طرف تاکہ سب واضح ہو جائے، سب پہ عمل ہو جائے. اس کی مثال پھر شیخ صاحب بیان کر دلیل صورت العمران آیت نمبر 7 کی بیان کی ہے، اور پھر مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر الى آخر الآیہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، یعنی یہ آیت کریمہ متشابہ میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے خلاف قتال کرو، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت متشابہ آیات میں سے ہے، کیونکہ اگر اس آیت کے ظاہر کو لیا جائے اور دوسری دلائل کی طرف نہ دیکھا جائے، صرف اسی آیت کو دیکھا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی کافر موجود ہیں سب کے خلاف قتال کرنا ہے، یہاں تک کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے عہد ہیں ان کے خلاف بھی قتل کرنا ہے، جو بادشاہوں کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی قتل کرنا ہے، ان کے خلاف بھی قتال کرنا ہے، اور جتنے بھی کافر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سب کے خلاف جنگ کرنی ہے، جیسا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے کافر بھی موجود ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کو عہد و پیمان ہیں، صلح نامے موجود ہیں، ایسے کافر بھی موجود ہیں، یعنی ایسے کافر بھی ہوتے ہیں جو معاہد ہیں، مستأمن ہیں، اور جو ذمی ہیں، جن کے خلاف قتال نہیں کیا جاتا، اور اس پر اجماع ہے. پھر شیخ صاحب ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے تعریف میں تو اس کا معنی اس سے مختلف ہوتا ہے جب اس نام کا اطلاق امر و نہی میں کیا جاتا ہے، یعنی جب مومن کا مثال کے طور پہ نام بیان کیا جاتا ہے اور مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے مراد ایمان کامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یعنی یہ وہ مومن جن کا ایمان کامل ہے. اور جب امر و نہی کی بات آتی ہے تو اس خطاب میں سب مومن شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو فرما بردار ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ الى آخر الآیۃ، تو اس میں سب مسلمان شامل ہیں، گنہگار بھی شامل ہیں اور اہل معصیت بھی شامل ہیں اور فرما بردار بھی شامل ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی وعید کے الفاظ موجود ہیں جو کسی گناہ کی وجہ سے بیان کیے گئے ہیں، تو اس گنہگار پر اس وعید کو لاگو کرنے کے لیے شروط کا ہونا اور موانع کا انتفاء یعنی نہ ہونا لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شرابی جب شراب پیتا ہے اور جو وعید شرابی کے لیے آئی ہے، تو کیا وہ وعید اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے یہ شراب پی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ترمذی کی روایت میں آیا ہے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے شراب کے تعلق سے، تو کیا جو شخص شراب پیتا ہے وہ لعنتی ہو جاتا ہے؟ تو ہر شراب لعنتی نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی تھا جسے جو شراب پیتا تھا اور 50 مرتبہ اس پر حد قائم کی گئی، تو ایک صحابی نے کہا اس کو برا بلا کہا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہیں، اس شخص کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا. پھر شیخ صاحب نے کافروں کے ساتھ موالات یعنی دوستی اور برات یعنی دشمنی کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ہر قسم یا ہر اعتبار سے کفر نہیں ہوتی. کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا ہر اعتبار سے کفر نہیں ہوتی، اور اس کی مثال کے طور پر شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جیسے کہ کافروں کی طرف پیغام بھیجے جاتے ہیں یا ان کو خط لکھے جاتے ہیں، اور اس کی دلیل میں سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے معروف حدیث کو بیان کیا ہے، جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے مشرکین عرب کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حملہ ور ہونا چاہتے ہیں. اور پھر اس حدیث میں سے بعض اہم پیغام شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں کہ جس معاملے میں ایمان اور کفر کا احتمال ہو تو کفر کا حکم صادر نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس شخص سے تفصیل نہ پوچھی جائے کہ اس نے ایسا عمل کیوں کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب سے یہ سوال کیا، اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر دوسرا یہ بھی فائدہ شیخ صاحب نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جس میں کفر کا شائبہ بھی ہوتا ہے اور وہ شخص اس کا انکار کر دے کہ اس نے کفر نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے یہ عمل اس لیے کیا ہے، تو اس کی اس معذرت کو قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ حاطب نے سچ بولا ہے جب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا ہے. تیسرا فائدہ اس حدیث میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو دوستی دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے کافروں سے تو یہ معصیت ہے، کفر نہیں ہے. اور سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہے وہ اسی قسم کا عمل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا حاطب جنگ بدر میں شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ اہل بدر والوں کو معاف فرما دیا ہے، فقد غفرت لکم. اور اگر سید الحاطب کا یہ فعل کفر ہوتا ہے تو جنگ بدر بھی ان کے کام میں آتی ہے. پھر چوتھا فائدہ کہ جاسوس کا حکم شرعاً جو ہے وہ قتل ہے, کیونکہ سیدنا علی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حاطب کا سر قلم کروں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی, لیکن قتل اس لیے نہیں کی, اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ اہل بدر میں سے تھے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جاسوس کافر نہیں ہوتا, اور محدثین نے بھی اس حدیث کو باب الجاسوس میں ذکر کیا ہے, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جاسوس کی جو سزا ہے وہ قتل بھی ہوتی ہے اگر امام جو حاکم وقت ہے یا جو قاضی ہے جو اس کا نائب ہے اس میں مصلحت سمجھتے ہیں. وہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی دوستی کافروں کے ساتھ کفر اکبر نہیں ہوتی, اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جو دوستی ہے اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی یا دشمن نہیں ہو سکتی. پھر شیخ صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ موالات کا معنی اور اس کی اقسام. موالات جو ہے دوستی جو ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں, محبت, نصرت اور دوستی. موالات کے لفظ میں یہ تین معنی ہوتے ہیں, محبت کے, نصرت کے اور دوستی کے, اور ان کے بہت سارے ان کے پیچھے مراتب ہیں. اور موالات دو قسمیں کی موالات کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ موالات جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, اور اس کا یہ ضابط ہے یا اس کا یہ اعتبار ہے کہ یہ محبت, نصرت اور جو دوستی ہے وہ دین کے لیے ہو, اعتقاد کے لیے ہو, عقیدے کے لیے ہو, دنیا کے لیے نہ ہو. اور دوسرے قسم کی موالات کافروں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے موالات ہیں جو کبیرہ گناہ تو ہے لیکن کفر نہیں ہے, اور اس کا ضابط یا اعتبار یہ ہے کہ محبت, نصرت اور دوستی صرف دنیا کے لیے ہے, اور اس میں صرف یعنی کبیرہ گناہ نہیں بلکہ اس میں جو بھی پانچ احکام شرعیہ ہیں, یہ پانچ احکام جو شرعی احکام ہیں وہ اس دوسرے قسم کی موالات میں پائے جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ بعض اوقات کافروں کے ساتھ دوستی جو ہے یا موالات جو ہے اس اعتبار سے واجب ہوتی ہے, جیسا کہ کافر والدین کے ساتھ موالات کرنا یعنی ان سے محبت کرنا, دفاع کرنا اور دوستی رکھنا. تو اگر والدین کافر ہیں تو ان کے یہ حق باقی رہتا ہے. اور دوسرا حکم مستحب ہے, جیسے کہ کوئی شخص کافروں کے ساتھ موالات کا تعلق قائم کرتا ہے, ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے پھر ان کو کھانے پہ بھی بلاتا ہے اور طعام کی دعوت بھی دیتا ہے. تیسرا قسم جو ہے یا تیسرا حکم جو ہے حرام ہے, محرم ہے, جیسے کہ دنیا کے لیے ان سے محبت کرنا یا دنیا کے لیے ان سے دوستی رکھنا, اور جیسا کہ ان کی تقلید کرنا بعض دنیاوی امور میں, بعض فیشنز وغیرہ میں. اور چوتھا حکم جو ہے وہ مکروہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جو موالات یا دوستی جو ہے مکروہ ہے, جیسا کہ کافر مسلمان خادم کے ہوتے ہوئے کافر خادم کو ترجیح دے کر اسے کام پہ لگا دینا یا اس کو روزگار دینا. اور پانچواں جو ہے موالات کافروں کے ساتھ جائز ہے, جیسا کہ خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں جو شرعاً جائز ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ موالات کرنا اور مسلمانوں کے خلاف یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نواقض اسلام میں سے ہے, جب جیسا کہ شیخ الاسلام محمد وہب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام کی معروف رسالے میں بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے کہ ایسا مظاہرہ کرنا کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف, جسے تولی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے, کیونکہ مظاہرہ سے معنی مظاہرہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کافروں کے صفوں میں کھڑا ہو جائے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف قتال کرے اور ان کا قائم مقام ہو کر رہے, یہ کافر کی جگہ اس نے لے لی ہے جب یہ کافر اگر اس صف میں موجود نہ ہو. اور بعض علماء اسے تولی بھی کہتے ہیں, اور اس سے مراد وہ مظاہرہ ہے یا وہ موالات ہے جسے علماء کہتے ہیں کہ موالات مکفر ہے, یا جو نواقض اسلام میں سے ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی پانچ اصول ہیں تکفیر کے, انشاءاللہ ایک ہی درس میں مختصر طریقے سے بیان کروں گا. مقدمہ کہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے مختصر. اگلے درس میں انشاءاللہ جو پانچ اصول ہیں تکفیر کے اس سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.